اب حضرت مفتی سمدانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ کچھ حضرات علماء کرام کو بھی آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہے, اس واسطے تم تھوڑی سی اپنی بیٹنگ بھی تھوڑی کر لو. اس واسطے ٹاسک تو حضرت مفتی صاحب نے کر دیا ہے, لیکن میری جو ہے کیا بولتے اپنے میرے حق میں بیٹنگ پہلے آ گئی ہے, معلوم نہیں سیکنڈ اننگ میں کیا حال ہوتا, اللہ معاف ہے. بہرحال اس لیے میں بھی اپنی سعادت سمجھ کے چند کلمات آپ حضرات کے ساتھ جو ہے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں. اہلاً وسہلاً. حضرت مولانا امجد علی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں, اور چونکہ استقبالیہ کلمات سنے نہیں اس لیے میں ان کا اہلاً وسہلاً مرحبا استقبال کرتا ہوں. اور مولانا اصل میں شاید مولانا عاقل صاحب کو سنے ہوئے ہیں, اس وجہ سے مولانا بولے کہ بلانے سے پہلے سیدھے آ جاؤ اچھا ہے. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسٹیج پہ بیٹھنا ہے تو پیچھے کونے میں بیٹھنا تاکہ تم کو دیکھ کے لوگ پکاریں اور تم یہاں آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اکمل الحمد علی کل حال والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وسائر النبیین وآل کل سائر والصالحین نہایت ما ینبغی ان یسأله السائلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام, میرے بزرگوں اور دوستو, یہ محفل ہمارے سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جانے والی ہر چیز بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے, بہت اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے. آپ کے نام کی طرف نسبت کرنا, آپ کی ذات کی طرف نسبت کرنا, آپ کی تعلیمات کی طرف نسبت کرنا, آپ کی لائی ہوئی شریعت کی طرف نسبت, آپ کے لائے ہوئے احکامات کی طرف نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ نسبت اس کو حاصل ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر بھی اس کو اس کا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں جو آدمی اپنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب رکھتا ہے, اور کل قیامت میں تو انشاءاللہ اس کے تو وارے نیارے ہی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے تو پکاریں گے. جب دنیا میں وہ اس طرف منسوب ہو گیا تھا تو آخرت میں بھی اسی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب. تو اس لیے اس اعتبار سے, اس لحاظ سے ہماری یہ محفل انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا سبب بنے گی. انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کا ایک ذریعہ اور سبب بنے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس محفل کی نسبت کی وجہ سے جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے, ہماری سفارش بھی فرمائیں گے. ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہم اسی نسبت سے یہاں پر آئے ہیں, ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوگا, بس وہی ہم سننے کے لیے اور آقا کا نام سننے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنا عشق اور اپنے تعلق کے اظہار کے لیے یہاں آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ بتانے کے لیے یہ بتانا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا جہاں یہ پوری کائنات صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی تھی پیدا کی گئی ہے. اس کی اس سلسلے میں تو آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جو دین اور جو باتیں ہم تک پہنچائی ہے ان کے اندر یہ بات صاف صاف طور پر واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ اس کائنات کو صرف اور صرف سجایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. بہت سے صحابہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے کے نبیوں سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان نبیوں سے کہا کہ اے موسیٰ اے عیسیٰ اے نوح اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم کو بتایا جا رہا ہے یہ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی اور تم بھی نہ ہوتے. صرف ایک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہی ایک حدیث ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے آدم تم کو معلوم ہے کہ یہ محمد کون ہے؟ تمہاری ہی ذریت تمہاری ہی اولاد میں ایک نام ہے، یہ ایک میرا بندہ ہے جس کو میں محبوب رکھتا ہوں، اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے. اسی واسطے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام دنیا میں روشن ہوتا رہے. ویسے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے بلکہ اس سے پہلے، کل ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نہیں پیدا ہوا تھے اس سے 30 لاکھ سال پہلے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو وہ فضائل تو بیان کرنے نہیں ہیں. میں آپ حضرات سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہم نے بہت سنا لیکن ایک نئے انداز میں آپ کو کچھ فکر دینا چاہتا ہوں، ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. مقصد بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک نے خود متعین کر دیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو امیین میں، انہی میں سے امیین میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا. ان کا مقاصد وہ کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ چار کام عموماً ہم سنتے ہیں. لیکن میرے بزرگ اور دوستو اسی کی روشنی میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت دنیا کا کوئی کام رکا ہوا تھا کیا؟ انسان کی زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان ضروری چیزوں میں سے کوئی ایسی ضروری چیز تھی جو لازمی اور حتمی، کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ جس کو جو رک گئی تھی اور اس کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے؟ انسان کی ضروریات کی بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پر لازمی اور ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے لیے وہ 3 ہیں. ایک ہے روٹی، دوسرا ہے کپڑا اور تیسرا ہے مکان. یہ 3 چیزیں اگر کسی کو مل جاتی ہیں تو اس کی انسانی زندگی کے لیے کافی ہے، وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. رہنے کے لیے مکان ہو اور کھانے کے لیے روٹی ہو اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا ہو، اس کو کہتے ہیں بنیادی ضروریات. ان بنیادی ضروریات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس وقت کوئی ان 3 ضروری چیزوں میں سے یا اس جیسی ضروری چیزوں میں سے کوئی کام رکا ہوا تھا؟ نہیں. حضرات صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھی، یا حدیث شریفہ میں کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں صحابہ اچھے سے اچھے مکان بھی بنائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم فضائل اعمال میں بہت مرتبہ سنتے ہیں. ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے تھے, اس کو لیپ رہے تھے, اس کو اچھا منقش کر رہے تھے, اس کو اچھا سا بنا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خالی دیکھا اور اس کے بعد میں فرمایا اصل تو یہاں کی زندگی نہیں ہے, اصل زندگی تو آخرت کی ہے. میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو, اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ کرام گھر بھی بناتے تھے. صحابہ کرام گھر ایسے بناتے تھے کہ جس کے اندر ہر ایک کی ضرورتیں محسوس, ہر ایک کی ضرورتوں کا لحاظ ہوتا تھا. والد کا کمرہ بھی ہوتا تھا, والدہ کا کمرہ بھی ہوتا تھا, بچوں کے کمرے بھی ہوتے تھے, کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں. حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ملتی ہے کہ پردہ لٹکا ہوا تھا. تصویر کی جو ممانعت آئی ہے, فوٹوز کی جو ممانعت آئی ہے, اس کے اندر حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ آپ اما جان نے ایک مرتبہ پردہ لٹکایا تھا, اس کے اوپر کچھ جانوروں کے اس طرح کی تصاویر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پردے بھی تھے, بلائنڈز تھیں, اس زمانے کے اعتبار سے جیسی بھی تھی. میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں مکانات تھے. ایسا نہیں کہ حضرت صحابہ کرام صرف جنگل میں رہتے تھے, جھاڑوں کے نیچے زندگی گزارتے تھے, نہیں, انسانی زندگی کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ سب موجود تھی. ایک طرف تو یہ, دوسری طرف کھانا. آہا, شمائل کی کتاب پڑھ اٹھا کر دیکھیے, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بیان کو دیکھیے, حدیث کی کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے ایک سے ایک اعلیٰ ہوا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے, حضرات صحابہ کرام فاقے ضرور برداشت کیے. حضرات صحابہ کرام کو خود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کئی مہینوں تک کچھ بھی نہیں ملتا تھا, لیکن جب بھی ملا بہت اچھا ملا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, بس خالی وہ جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ خالی پتے کھا کے گزار دیا کرتے تھے. جب نہیں تھا تو پتے بھی کھائے, جب نہیں تھا تو گٹلیاں بھی چبائی, جب نہیں تھا تو گٹلی کو منہ میں رکھ کے چوس بھی لیا. یہ جب نہیں تھا تو نہیں تھا, لیکن جب تھا تو ایسی ایسی چیزیں ہیں. حدیث کی کتابوں میں خزیرے کا ایک لفظ آتا ہے, شاید بخاری شریف کے اندر بھی وہ حدیث ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک گھر بنایا تھا. گھر بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تشریف لائیے اور میرے گھر میں ایک جگہ کہیں نماز پڑھ لیجئے, اگر وہ آپ وہاں نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تو میں اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا اور اپنے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے لیا. اس صحابی کے مکان پر گئے, ابھی بیٹھے, صحابی کہتے ہیں کہ ابھی بیٹھے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہاں تم نماز کی جگہ بنانا چاہتے ہو. انہوں نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ پیچھے میں اور صدیق اکبر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر لیے, 2 رکعت حضور نے نفیل جماعت کے ساتھ میرے گھر میں پڑھائی اور اس کے بعد سے میں اسی جگہ پر نماز پڑھنے لگا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حریص پیش کی, اور ایک روایت میں آتا ہے خزیرہ انہوں نے پیش کیا. خزیرہ وہ آٹا اور گہوں اور شہد اور گھی سے ملا کر بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نام تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اچھے اچھے کھانے بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ آج لوگوں نے ہوٹل مینجمنٹ کے نام پر یا فلاں مینجمنٹ کے نام پر یہ کہا کہ اچھے سے اچھے کھانا اب ہم بنانا سکھاتے. نہیں, حضور کے زمانے میں ایک سے ایک کھانا ہوتا, حریرہ ہوا کرتا تھا. حدیث پڑھانے والوں کو معلوم ہے سرید ایک نام ہے, ایک بہت مبارک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرید کا استعمال ہوتا تھا. کیا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کھانے کے اعتبار سے بھی اچھا تھا, مکانات بھی اچھے تھے, لباس کے طور پر بھی. اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھے سے اچھے لباس ہوا کرتے تھے. ایک حدیث جس میں ایک صحابی کہتے ہیں,
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جب مصافحے کے لیے جب چھوا، حضور نے میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو میں نے بھی اپنا ہاتھ حضور کو حضور سے مصافحے کے لیے آگے بڑھایا. جب حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ کو لگا تو وہ صحابی کہتے ہیں ما مسست الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جیسے ہی چھوا تو آپ کے ہاتھ اور آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم، نازک اور اس سے زیادہ ہلکی اور اس سے زیادہ ملائم میں نے کوئی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے پاس بہت سے زیادہ اچھی سے اچھی چیزوں کو انہوں نے ہاتھ لگایا تھا. ریشم کو انہوں نے ہاتھ لگایا تھا، اس سے زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا تھا. تبھی تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم کسی اور چیز کو نہیں دیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک سے اعلیٰ ایک. وہاں پر حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، برنس کا ایک لفظ آتا ہے کہ جس کو ٹوپی کہتے ہیں. احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ممنوعات اور محظورات بتائی ہیں، اس کے اندر جو روایت آئی ہے لا یلبسو یا لا یلبسو، نہیں پہنا جائے گا القمیص ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران او انبر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کی حالت میں قمیص نہیں پہنی جا سکتی. کیا مطلب نکلا؟ کہ اس زمانے میں قمیص موجود تھی. ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں بڑی بڑی فیکٹریوں نے ہمیں بتایا کہ قمیص ہے، نہیں، سراویل تھی، پیجامہ تھا، اور اس زمانے میں برنس یعنی ٹوپی بھی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ٹوپی تھی جو صرف جاڑے میں پہنا جاتی تھی، مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں ہے ورنہ میں وہ نام بھی آپ کو بتاتا، اور وہ جبے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا اور یہاں سے وہ ٹوپی ایسی پہنی جاتی تھی، یعنی کانوں کو وہ جاڑے میں پہنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شمائل کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کے اندر موجود ہے یہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بولنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے زمانے میں کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں تھا کہ جو رکا ہوا ہو اور اس کو آپ پورا کرنے کے لیے تشریف لائے. زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، کپڑا ہو، مکان ہو، روٹی ہو، یہ نہیں تھی اس زمانے میں اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نہیں. ہاں، اس زمانے میں یہ ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور فرماتے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ پہنو یہ نہ پہنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس دروازے پر کچھ بازار لگا ہوا تھا، اس کے اندر بہت اچھے اچھے جبے، بہت قیمتی جبے فروخت ہو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آ کر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت قیمتی جبے موجود ہیں، آپ بھی ایک خرید لیتے، اگر وہ آپ خرید لیں تو اس کو آپ جمعہ کے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں، عیدین کے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں، یا جب وفود آپ کے پاس آتے ہیں تو ان وفود کی موجودگی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، عمر یہ تو نہ تم پہن سکتے ہو نہ میں پہن سکتا ہوں، یہ بولی وہ یہ لباس وہ آدمی پہنتا ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. حضور نے فرمایا عمر سن لو ذرا، یہ تو میں تو چھوڑو تو تم بھی نہیں پہن سکتے ہو، اس لیے یہ تو وہ آدمی پہنے گا جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ ریشمی تھا اور ریشم کا کپڑا مرد آدمی استعمال نہیں کر سکتا. حضور نے یہ تو بتایا کہ ریشم کا کپڑا مرد نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ریشم بنتا کیسے ہے، ریشم کے دھاگے کیا ہوتے ہیں، دھاگوں سے کپڑا کیسے بنایا جاتا ہے، اس کپڑے کو سلا کیسے جاتا ہے، یہ حضور بتانے کے لیے تشریف نہیں لائے. پھر آئے کی کے لیے، دنیا میں آئے کیوں؟ بس ایک چیز کی کمی تھی اس زمانے میں، صدیوں سے وہ ایک چیز کی کمی چلی آ رہی تھی. آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ کی بنیاد پر کہ 500-600 سال گزر گئے تھے وہ ایک چیز کی کمی تھی انسانوں میں اور وہ تھی اللہ کے دربار سے اپنے تعلق کا ٹوٹا ہوا ہونا. اللہ سے تعلق نہیں تھا, اللہ کے دربار سے تعلق نہیں تھا, اپنے پیدا کرنے والے خالق کو نہیں پہچانتے تھے, اپنے مالک کو نہیں پہچانتے تھے, اپنے رازق کو نہیں پہچانتے تھے. اللہ نے حضور کو بھیجا اس لیے تاکہ یہ انسان کو سکھاؤ, جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تمہارا خالق کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, تمہارا رازق کون ہے, تمہارے نا تمہارا نافع اور ضار کون ہے, تمہارے کو ہدایت اور ضلالت دینے والا کون ہے. اس لیے تم جو ہے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تمہاری ضرورت آ گئی ہے. اب تک تو بہت سے نبی آئے اور اپنی اپنی بولیاں بول کر چلے گئے, لیکن اب تم کو آنا ہے اور یہاں پر تم کو پوری طرح سے ہماری خالقیت اور مالکیت پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے بیان کر دینا ہے. اس لیے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقصد نکلا؟ مقصد یہ نکلا کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے, انسانوں کو انسانیت بتانے کے لیے, وفاداری سکھانے کے لیے. جس نے تم کو پیدا کیا اس کو بھول گئے ہو. کیسے غدار ہیں, کیسے بے وفا ہیں. جو تم کو کھلاتا ہے, جو تم کو پلاتا ہے, جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا رازق ہے, اس کو بھلا بیٹھے ہو. اور 600 سال سے تقریباً لوگ ان بات کو بھلا دیے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر اعلان کیا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. لوگوں سنو, میں آیا ہوں اخلاق کی تکمیل کے لیے. اس اخلاق کی تکمیل میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو, اپنا تعلق اللہ سے جوڑو, وہ احکامات پر عمل کرو جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے انسان وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے پیغام کو اپنی موت تک کے لیے یاد رکھنے کی اللہ ہمیں سعادت دے, توفیق دے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.